پر یا لبوں میں شرف حاصل ہو رہا ہے. موجودہ سال کی 70ویں تقریر ہے, کچھ تاخیر ہوئی لیکن اس تاخیر کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ آئندہ منگل کی یہ گفتگو ہو سکے گی. پہلے تو ذرا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ عموماً 15 شعبان کے بعد یہ سلسلہ ختم کرنا پڑتا ہے, تو ایک تقریر اس سال ابھی مزید باقی ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح جنگ خندق کے حالات مکمل ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ بشرط حیات توفیق پروردگار سے اگر آئندہ سال یہ سلسلہ شروع ہو تقریر نمبر 98 سے, تو اس سال کی ان باتوں کو دہرانا نہ پڑے. جنگ خندق ہر شخص جانتا ہے, اس کثرت کے ساتھ مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس جنگ کے اہم واقعات سے تو آگاہ ہے. اس اعتبار سے تقریر کے دوران اس واقعے کو مختصر کیا جائے گا, لیکن اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں اسے پیش کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات جنگ خندق کے سلسلے میں یہ واضح کرنا ہے کہ شوال سن 5 ہجری یا ذیقعدہ سن 5 ہجری, اختلاف ہے تاریخوں میں اور 2 دفعہ اس سے پہلے یہ بحث آ چکی. بہرحال 5 ہجری کے آخری مہینوں میں سے یا شوال یا ذیقعدہ یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے حالات کچھ ایسے بن گئے کہ تاریخ اسلام کی یہ سخت ترین اور سب سے زیادہ زحمت و پریشانی والی لڑائی ثابت ہوئی کم سے کم پیغمبر اسلام کی زندگی میں. اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو اتنی زحمت برداشت نہیں کرنا پڑی. چنانچہ جناب ام سلمہ جیسے خاتون یہ گواہی دے رہی کہ میں نے جتنا عرصہ پیغمبر اسلام کے ساتھ گزارا, کئی غزوؤں میں حصہ لیا, میدان جنگ میں تو عورت کی حاضری ثابت ہے, لیکن پیغمبر کے ساتھ میں کئی غزوؤں میں گئی, غزوہ مرائسے, غزوہ خیبر, غزوہ حنین, فتح مکہ. مگر جناب ام سلمہ فرماتی کہ خندق کی لڑائی جیسی سخت کڑی اور پریشانی پیدا کرنے والی کوئی لڑائی تاریخ اسلام میں میرے مشاہدے میں نہیں آئی. ام سلمہ جیسی خاتون کی یہ گواہی یہ بتا دینے کے لیے کافی کہ میدان خندق مسلمانوں کو کس امتحان میں مبتلا کر رہا تھا. سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا کہ مسلمانوں کی عجیب کیفیت تھی, کیونکہ قرآن کہیں یہ کہہ رہا کہ تمہاری آنکھیں پھر گئی, کہیں یہ کہہ رہا کہ تمہارے دل, تمہارے کلیجے تمہارے منہ میں آ گئے, کہیں یہ کہہ رہا کہ تمہاری اکثریت اللہ کے خلاف بدگمانی کر رہی, کہیں یہ بتا رہا کہ سارے الفاظ 3-4 آیتوں کے اندر قرآن نے استعمال کیے, کہیں یہ بتایا جا رہا کہ ہر شخص میدان سے بھاگنا چاہ رہا, کہیں منافقین کے بہانے بیان کیے جا رہے. یہ قرآن کی یہ آیتیں بھی گواہی دے رہی, ورنہ بدر, احد, خیبر, اس کے بعد کی لڑائیاں تقریباً ہر لڑائی کوئی نہ کوئی گروہ میدان سے نکلا, مگر کہ تفصیل کے ساتھ جنگ خندق کی پریشانیاں قرآن نقل کر رہا, جبکہ قرآن کبھی بھی تفصیلات میں نہیں جاتا, مگر خندق کا معرکہ ایسا ہو گیا. تیز بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ کثیرا, اللہ سے بدگمانی شروع ہونا لے کب تلے المومنون, قرآن بھی کہہ رہا کہ آج ہم نے مومنین کا سب سے بڑا امتحان لیا. تو یہ کیا زحمتیں اور پریشانیاں تھیں, یہ سب کچھ تذکرہ پہلے ہو چکا. پہلی بات تو یہ خندق کھودنا ہی ایک انتہائی سخت مرحلہ بن گیا. اس کے بعد خندق کھود گئے, کفار مکہ خندق کے اس طرف آ گئے جو مدینے کے باہر کی سمت ہے, اور خندق کی دوسری طرف جو مدینے کے اندر لشکر اسلام بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ خندق کھود دینا کافی نہیں, اب اس بندر کی پوری نگرانی کرنا پڑے گی کہ ایسا نہ رات اور دن کسی وقت بھی ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کے دشمن پل وغیرہ بنا کے بندر کو ٹینک عبور کر کے ادھر آ جائے. ہر وقت مسلمان الرٹ, ہر وقت مسلمان چوکنا, ہر وقت مسلمانوں کو ہوشیار رہنا پڑ رہا. اور اسی دوران مدینے میں تقریباً صحت کی کیفیت, کھجوروں کی پوری فصل پانا پڑنے کی وجہ سے اور وقت سے پہلے سردی آ جانے کی بنا پر خراب ہو چکی ہے. اور انہی حالات میں بس یہاں پچھلے منگل کی گفتگو پہنچی کہ انہی حالات مدینے کے اندر رہنے والا یہودیوں کا جو قبیلہ وہ بھی غداری پہ آمادہ ہو جاتا اور پیغمبر کو اطلاع بھی مل گئی کہ یہ لوگ معاہدہ کر کے پھر گئے, روکا بھی نہ کیا رہے. پیغمبر نے فوراً اس خبر پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنے باپ صحابیوں کو بھیجوایا. وہ جاتے ہیں یہودی سرداروں سے بات کر کے آتے ہیں, بات کنفرم بھی ہو گئی, تصدیق بھی کر دی ان سرداروں نے. اب مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ, ایک طرف واقعے کی عالم کہ پیٹ خالی ہونے کی بنا پہ ہر شخص اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, دوسری جانے خندق کے باہر بھی دشمن موجود اور خندق کے اندر کی سمت بھی ایک دشمن کھڑا ہو گیا. اب یہ دوسری بات کہ وہ مسلمانوں کے بالکل آپس میں نہیں تھے. خندق کا نقشہ یہ کہ خندق کے اندرونی سمت مسلمان ہیں, مسلمانوں کے پیچھے مدینے کا پورا شہر اور مدینہ شہر کے پیچھے یہودیوں کا یہ قبیلہ. اگر وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہے تو پہلے ان کو مدینے میں سے گزر کے آنا پڑے گا. اور روز بروز خبریں بھی آتی جا رہی کہ یہودی تیاریاں شروع کر چکے ہیں, خصوصاً قریش مکہ جب کئی دن تک خندق کے کنارے خیمے لگائے پڑے رہے اور خندق پار کرنے کی کوئی شکل ان کو نظر نہ آئی, تو اب تو انہوں نے انہیں یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اقدام کرنا اور کسی طرح مسلمانوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر لینا. اب مسلمانوں کی توجہ اگر یہودیوں کی جانب ہو تو قریش کے لیے خندق کو طے کر کے آ جانا بہت آسان. ایک جنگی حکمت عملی بن رہی, ایک جنگ کا ایک نقشہ بن رہا کہ خندق عبور کرنا اتنا مشکل نہیں, ایک پل بنا لیا جائے تو کافی, مگر مسلمانوں کی توجہ یہاں سے ہٹانا پڑے. یہودیوں کو تیار کیا جا رہا اور ادھر یہودیوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہم مدینہ شہر کی حالت کو دیکھیں, مدینہ شہر کے اندر مسلمانوں کا کوئی لشکر تو نہیں, تو نہ کہ 10 یہودیوں کے ایک گروہ, 10 یہودیوں کی ایک جماعت کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر مدینہ شہر کو دیکھ کے آؤ. اس وقت واقعان مدینہ بالکل خالی تھا, فقط عورتیں تھیں یا وہ مسلمان تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل ہی نہ تھے, بڑھاپا یا بیماری. اب یہ یہودی نوجوان مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں. پھر ذہن میں رکھیے کہ شہر مدینہ ایک طرف مسلمان ہے اور کافر, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں دوسری طرف یہودیوں کا قبیلہ. چنانچہ مسلمانوں کو اطلاع بھی نہیں مل سکتی کہ یہودی کب شہر میں داخل ہوئے. جیسے کراچی شہر میں ایک طرف آپ کا علاقہ کھارادر اور ایک طرف سیو کراچی, یہودی جس وقت 10 یہودیوں کا یہ 10 نوجوانوں کا یہ گروپ, یہ چھوٹا سا گروپ شہر میں داخل ہوتا, تو سب سے پہلے جس مکان کے قریب سے یہ گزرے, چھوٹا سا قلعہ, یہ وہ تھا کہ جہاں پیغمبر اپنے خاندان والوں کو محفوظ کیا, اور اس کے علاوہ بہت ہی قریبی صحابیوں کی خواتین اس قلعے کے اندر تھی. بار بار یہ بات آئی کہ پرانے زمانے کا ہر محلہ قلعہ ہوتا, ہر محلہ. تب جو یہ یہودی گروہ گزرا, اس محلے کے قریب سے گزرا, یہاں خاندان بنی ہاشم اور پیغمبر کے کچھ اور قریب ترین اصحاب کے گھر والے, اور اسی میں جناب حسان ابن ثابت کا بھی مکان. جناب حسان ابن ثابت جن کا لقب ہے شاہر رسول, لیکن بیمار تھے, دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ میدان جنگ میں جا نہ سکے. پیغمبر اسلام کی صوفی جناب صفیہ جو جناب حمزہ کی بہن, ابو طالب و حمزہ اور عبداللہ کی بہن, اور پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کی پھوپھی جناب صفیہ, ان کی نگاہ پڑ گئی قلعے کی دیوار کے باہر کچھ یہودی نوجوان ٹہل رہے ہیں اور پھر ان میں سے ایک نوجوان کو تو زیادہ جوش آئے کہ کسی طرح قلعے کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حالت ہے, مرد ہے کہ خالی عورتیں, بلا چاروں طرف سے بند, یہودیوں کو کچھ پتا نہیں چل رہا, ڈر بھی ہے کہ کہیں چھپا ہوا لشکر نہ ہو. چنانچہ اس نوجوان نے ہمت کی اور قلعے کی دیوار پہ چڑھنے لگا, چار دیواری پہ چڑھنے لگا. جناب صفیہ پلٹ کے ہستان اتنے ثابت کے پاس آئیں جو اس وقت اپنی بیوی سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور کہا کہ اے ہستان, دیکھیے خود ہی آ رہا, اگر یہ ہماری حالت دیکھ کے گیا کہ اس ضلع میں صرف عورتیں ہی عورتیں اور گنے چنے بوڑھے اور بیمار مرد, تو یہ جا کے اپنے پورے قبیلے اور قوم کو لے کے آئے گا, اسے واپس نہیں جانا چاہیے, اسی طرح اس کا خاتمہ کر دوں. ہستان نے ثابت نے گھبرا کے کہا کہ اگر میرے جسم میں اتنی طاقت ہو اور میں لڑنے کے قابل ہوتا تو میں یہاں کیوں رہتا, پھر تو میں خندق کے میدان میں پہنچ چکا ہوتا, مجھے تو یہاں رہنے کی اجازت ہی اس لیے ملی کہ میں اس وقت لڑائی کھڑائی اور جہاد کے قابل نہیں. جناب صفیہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, بہرحال ایک محترم گھرانے کی خاتون دین پہ وقت کام پڑا, اور معلوم ہے کہ اس وقت اگر اس دشمن کو زندہ جانے دیا گیا تو صرف ان عورتوں ہی کے لیے مسئلہ نہیں بلکہ یہودی پھر پورا مدینہ کراس کر کے مسلمانوں کے حق سے حملہ کریں گے. چنانچہ جناب صفیہ ایک مرتبہ ہمت آگے بڑھ, اور جیسے ہی یہ یہودی نوجوان دیوار کے اوپر پہنچا اور اس نے جھانک کے قلعے میں دیکھنا چاہا کہ کیا ہو رہا, ایک روایت یہ ہے کہ پاس اور ایک روایت یہ ہے کہ لوہے کا کوئی ٹکڑا جناب صفیہ کے ہاتھ میں تھا, پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پہ مارا, سر پھٹا, وہ چکرا کے ایک مرتبہ قلعے کے اندر گرا اور طلب کے وہیں پہ ہلاک ہو گئے. جناب صفیہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایسی عورت جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ انسان تو انسان خواتین جانوروں تک کو ذبح نہیں کرتی, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان پہ ہاتھ اٹھایا, چنانچہ گھبراہٹ تو ہونی چاہیے. واپس آتی ہیں ہستان کے ثابت کے پاس اور آ کر کہتی ہیں کہ میں نے اس یہودی کو مار دیا. اے ہستان, یہ مار لینا کافی نہیں, اس لیے کہ باہر اس کے ساتھیوں کو کیا پتا کہ اس سے کیا گزری, ہمیں اس کا سر کاٹ کے باہر پھینکنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھی ڈر اور خوف محسوس کریں, آگے بڑھو اور اس کا سر جدا کرو. آپ کو معلوم ہے اور میں تو ہر سال مشاہدہ کرتا ہوں, ایک انسان جس نے زندگی میں کبھی جانور کے گلے میں چھری نہ چڑھائی, اس سے آپ کہیں کہ جانور ذبح کرو, اس سے ذبح نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ دوران حج ہر سال ایک مسئلہ پیش آتا ہے, آیت اللہ کوئی کا ایک فتوا کہ حاجی جو حج کرتا تو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں, بلکہ وہ کسی بھی مسلمان سے جانور کو ذبح کرا سکتا ہے. چنانچہ آیت اللہ ہے کوئی جو مقلق حج کے دوران جو قربانی کرتے ہیں وہ وہیں سے جو کفائی ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے جانور ذبح کراتے ہیں, مگر امام خمینی کا ایک فتویٰ کہ حج کا جانور جس سے ذبح کرایا جائے چاہے خود ذبح کریں یا کسی اور سے, لیکن اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے, بارہ امامی شیعہ. عام جو جانور ہیں کفارے کے, فدیے کے, بقرعید کے, عقیقے کے, ولیمے کے, صدقے کے, یہ تو کوئی بھی مسلمان ذبح کرتے کافی, ذبح کا ذبح کرنے والے کا اسلام کافی ہے, ایمان ضروری نہیں. لیکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ خاص حج کی قربانی کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ چونکہ حج کی قربانی حج کا ایک جز ہے, اس لیے اس میں کفائی کا شیعہ ہونا بھی ضروری ہے. مینا کے میدان میں یعنی مکے کی سرزمین جو قصائی عام طور پر ہوتے ہیں وہ چونکہ مقامی ہوتے ہیں اس لیے شرط سے پورے نہیں اترتے, اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ مسئلہ تو ایسا ہی, اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. اب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ قصائی سے جانور ذبح نہیں کرا سکتے, خود جا کے جانور ذبح کیے, اور پھر خواتین اتنی ہی خواتین قابل حج میں امام خمینی کی تقلید میں اب پتائی سے کم نہیں چلے گا. وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ کتنی مشکل پیش آتی ہے مومنین کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واجب صحیح, لیکن ہم نے تو آج تک اپنے وطن میں بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا, یہاں ایک سب سے رش میں اور خطر میں اور شور شرابے میں اس طریقے سے جانور دبا کر بڑا مسئلہ بن جاتا. اور ہوتا بھی اکثر یہی کہ کچھ لوگ ہمت کر کے جاتے ہیں تو غلط جانور دبا کر کے آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ کا مسئلہ وہ چار بجے نہیں کٹ پاتے, لیکن واجب ہو جائے دین کو ضرورت پیش آ جائے. اب دیکھیے جناب صفیہ کی ہمت ہو چورا تھا. حسان ابن ثابت سے کہا اس کو میں نے مار تو دیا, اب باقی کا تمہیں پورا کرنا. گھبرا گئے حسان ابن ثابت, کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں اس کے سر کو جدا کروں, خود جناب صفیہ آگے بڑھوں. ذرا سوچیے اپنے یہاں کے خواتین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی کہ کتنا مشکل ہوگا, لیکن مسئلہ دین کا اور کی جناب صفیہ اور اس نوجوان کے سر کو کاٹا, گردن سے اس کے سر کو جدا کیا اور اس دیوار سے اس طرح اچھالا کہ یہ سر قلعے کے باہر دیوار کے باہر اس یہودی نوجوانوں کے درمیان جا کے گیا. یہ یہودی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی عورت اتنی ہمت کرے کہ کسی کو مارے, اور اگر اتفاقاً مار بھی دے تو اتنی ہمت کرے کہ سر کاٹے, تو بہت سے مردوں کے لیے بھی مشکل مسئلہ ہوتا. چنانچہ یہودی نوجوانوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا, وہی خیال جو جناب صفیہ ان کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی, اور وہ یہ کہ اس قلعے کے اندر خالی عورتیں نہیں بلکہ مردوں کا لشکر بھی چھپا ہوا, اور شاید وہ ہم کو اسی طرح سے شکار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حملہ کریں اور وہ دھوکہ دے کے مار لیں. چنانچہ جاسوسوں کی یہ جماعت گھبرا کے واپس بھاگی, اور اپنے سردار جو بنو قریظہ کا وہ سردار جو پہلے تو پیغمبر کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا لیکن ایک تانا سن کر پھر بدل گیا, وہ پچھلے منگل کی دفعہ اس سردار کو جا کے اطلاع کہ بدل ہو گئے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مدینہ بالکل خالی, لیکن نہیں وہاں پہ تو بڑے بڑے لشکر اور دیکھو یہ کٹا ہوا تھا. اچھا دیکھیے جنگی حکمت عملی میں یہ بھی چیز کہ دشمن کو کبھی غلط فہمی اور دھوکے میں مبتلا کیا جائے, اور کس طرح اتنا مشکل مسئلہ کہ ایک طرف کوئی جھوٹ اور دھوکہ بھی نہ ہونے پائے اور دشمن کو دھوکہ مل بھی جائے. اسلام نے اگر کہ اجازت دی کہ میدان جہاد میں اگر کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو جائز, لیکن خاندان رسالت جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتا اگر اس میں کوئی کراہت کا پہلو. اب جناب صفیہ کو دیکھ کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی غلط بیانی نہیں کی, لیکن جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا. یہ مومن کی ذمہ داری حکم خدا کو بھی دیکھے اور دوسری جانب اتنی احتیاط بھی نہ کرے. مثلا جناب صفیہ یہاں احتیاط کر, انہیں دھوکہ دینا تو حرام اور غلط, دھوکہ تو نہیں دوں گی. دروازہ کھول کے کہتی کہ یہودی نوجوانوں یہاں فقط ہم عورتیں, یہ کون سی عقل کی بات, یہ کون سی شریعت کی بات ہوتی اس انداز سے کہ یہودی نوجوانوں کو دھوکہ بھی ہو گیا اور ہماری جانب سے کوئی جھوٹ یا غلط فہمی بھی پیدا نہ ہونے پائی. اچھا جنگی حکمت عملی میں یہ بھی شامل کہ دشمن کے جاسوسوں کو غلط رپورٹ دو تاکہ وہ جا کے خود اپنے ہی ساتھیوں کا حوصلہ پست کرے. جب سردار فضیلہ کو یہ اطلاع میں گھبرا گئے, پریشان ہو گیا, اور اس گھبراہٹ کے عالم اس نے فوراً اپنا ایک جاسوس دوڑوایا قریش کی جانب اور کہا کہ ہے قریش کم سے کم 2000 اپنے ہاتھی میرے حوالے کرو تاکہ میں مدینے پہ حملہ کر سکوں. اب یہ جاسوس گیا قریش کو اطلاع کہ یہودی سردار مدد کرنے کے, وہ ہماری مدد کب کرے گا جب 2000 کا لشکر بھیجا جائے. اب وہاں بات چیت ہو رہی اور مذاکرات ابھی کامیاب نہیں ہوئے, ناکام ہو گئے, کیونکہ قریش خود بھی ڈر رہے کہ 10000 کا ہمارا لشکر 3000 مسلمان, اگر ہم میں سے 2000 چلے گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے. اور اسی دوران ایک مسلمان جاسوس نے اتنی حکمت عملی سے کام لیا کہ قریش کے دل میں یہودیوں کے خلاف شک پیدا ہو گئے اور یہودیوں کے دل میں قریش کے خلاف شک پیدا ہو گئے. یہ بھی میدان جنگ کی ایک حکمت عملی اتحادیوں کو آپس میں لڑانا, لیکن اس کی تفصیل آپ آئندہ منگل کو سنیں گے کہ ایک شخص مسلمان ایک کوئی ایک مسلمان ڈال چکا تھا, اس کے بعد جب 2000 سردار منگوائے گئے تو ایک مرتبہ سردار قریش 2000 سوار منگوائے گئے تو سردار قریش ابو سفیان نے صاف انکار کر دیا, لیکن پیغمبر کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول آج قریش کے خیموں میں یہ میٹنگ ہو رہی کہ یہودیوں کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے. میں مسلسل 2 تقاریر سے جو جنگ خندق کے عنوان سے ہو رہی ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں, کہ پیغمبر اسلام کا جو علم رسالت و علم لدنی وہ تو اپنی منزل پر, لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی پیغمبر کا نظام دیکھیں گے کتنا بہترین نظام. ادھر قریش کے یہاں پہ میٹنگ ہوتی, ادھر پیغمبر کو فوراً رپورٹ مل جاتی ہے کہ کیا ہو رہا. یہ تیسرا موقع رہا کہ وہاں جب قریش کی میٹنگ تو کھلم کھلا نہیں, اتنی احتیاط کے ساتھ فقط سردار ہوں گے, خیمے سے پہرا ہوگا, مگر پیغمبر کا نظام جاسوسی, پیغمبر کا قرآن رسانی کا محتوا وہ کتنا بہترین ہے کہ یہاں اطلاع مل گئی. اللہ کے رسول 2000 کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو بھجوایا جائے یا نہ بھجوایا جائے. اب پیغمبر اسلام اس موقع پہ کیا کر, 3000 کو مسلمانوں کا لشکر میدان خندق میں, اس میں سے اگر 2000 کو مدینہ بھجوا دے تو مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ کے رہ جائے. پیغمبر نے ایک حکمت عملی کی کہ ان میں سے 500 کو واپس بلایا, 3000 جو خندق کے میدان میں مسلمان مجاہد, 500 کو واپس بلایا, اور ان کے 2 گروہ, 301 طرف 201 طرف. 300 کا سردار بنایا زید ابن حارثہ کو, 200 کا سردار بنایا مسلمہ ابن اسلم یا سلمہ ابن اسلم, نام میں اختلاف, اور کہا کہ دیکھو ایک طرف سے تم 300 لے کے جاؤ, ایک طرف سے تم 200 لے کے جاؤ, مدینے میں داخل ہو. اور خاموش نہیں, اتنے زور زور سے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جانا کہ سننے والوں کو یہ لگے کہ 300 نہیں ہے 3000, یہ 200 نہیں ہے 2000, بس فقط نعرے لگا اور مدینے کی دیواروں کو ہلا کے واپس آ جاتا. پیغمبر اسلام کے 2 لشکر تیار, ایک 300 اور ایک 200. اب جب یہ 2 جماعتیں اور 2 مختلف سمتوں سے مدینے میں داخل ہوں, مدینے کی 4 سمت ہیں, ایک طرف لشکر اسلام ہے, ایک طرف بالکل پیچھے کی جانب یہودی رہتے ہیں, اور باقی 2 طرف سے یہ 2 چھوٹے چھوٹے لشکر گئے. اب تو انہوں نے نعرے لگانا شروع کی اور انتہائی جوشیلے نعرے, پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ جسم کی ساری طاقت اس وقت میں نعروں میں صرف کر دے گا, تلوار اور تیر چلانے کی طاقت بھی نعروں میں لگا دو. اب جو جوشیلے نعرے لگا, دیواریں ہل اور یہ آواز یہودیوں کے کانوں تک پہنچ, اور وہ بھی کس طرح, یہودی اپنے گلے میں بیٹھے, ایک مرتبہ ان کو دائیں ہاتھ زبردست نعروں کی آواز محسوس ہونے لگی. ابھی وہ چکرائے تھے کہ یہ ہو کیا رہا کہ بائیں ہاتھ سے بھی ان کو اتنے ہی زبردست نعروں کی آواز محسوس ہونے لگی, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, دل میں سوچنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے کہ یہ مدینے والا رسول مختصر کے گروہ کے ساتھ, لیکن اتنا بڑا لشکر کہیں سے اس کی تائید و حمایت کے لیے آ گیا, ہم کیوں قریش کے خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے, اس کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا. پیغمبر اسلام 2 ہی چیزیں چاہتے تھے, ایک یہ کہ وقتی طور پر اتنا روب ساری ہو جائے دشمنوں کے دل میں کہ وہ قلعے سے نکلنے کی ہمت نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ آپس کی میٹنگوں میں کچھ وقت گزار دے. پیغمبر کو معلوم کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے کفار کے لیے خندق کے باہر ٹھہرنا مشکل ہے, مسلمان تو پھر بھی مدینے میں بڑی غربت اور فاقہ سہی, مگر شہر کچھ تو مل جاتا, کفار تو شہروں میں بیٹھے. اور آج کل کی طرح آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو جدید ترین وسائل کے باوجود رفت یا سپلائی لائن جو ہے اس کو میدان جنگ میں باقی رکھنا بڑا مشکل, تو کہاں 1400 سال پہلے یا قریش کو کہیں سے کوئی چیز مل نہیں رہی, وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. پیغمبر کی یہ خدمت عملی ہے. غرض یہ کہ ان 2 واقعات, پہلے جناب صفیہ کی ہمت اور شجاعت نے, اور پھر پیغمبر اسلام کا ایک مختصر سے گروہ نعروں اور آوازوں کے ذریعے یہودیوں کے دلوں کے روپ جاری کرنے کے عمل نے یہودیوں کو تو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ 20 دن تک خندق کے میدان میں کفار مکہ رہے, یہودی پھر واپس ہمت نہ کر سکے. اور یہ وہی حکمت عملی جو جنگ کے میدان میں سب سے بہتر, وہ کس طرح کہ جب قریش چلے جائے پیغمبر نے خود آگے بڑھ کے یہودیوں پہ حملہ کیا, وہ آپ اگلے سال سنیں گے انشاءاللہ اگر توفیق پروردگار اور حیات مستحق ملی تو. اب وہی دیش میں جب اتحاد بن رہا, اتحاد کو توڑ اور دونوں دشمنوں کو الگ الگ ختم کرو, ایک وقت میں 2 محاذ کھولنا مناسب نہیں. پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو فی الحال ڈرا دیا ہے اور سزا کر دیا ہے, لیکن بعد میں یہودیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. انہوں نے تو بدترین دھوکہ دہی کی کہ پہلے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے پھر اس کے بعد پیٹ میں خنجر بھونکنا چاہا. خیر یہ تفصیلات بات کے لیے, یہاں پہ ایک آخری بات اور بیان کروں اور پھر ہم خندق کے میدان میں واپس آتے ہیں. ابھی تو بات ہو رہی ہے مدینے کی اور یہودیوں کی, جناب صفیہ کی یہ ہمت و شجاعت اور ان کا وجہ سے یہودی آگے نہ بڑھ سکے. پیغمبر اسلام نے اتنا پسند کیا کہ جب یہ خندق کی لڑائی ختم ہو گئی اور پیغمبر واپس مدینے میں آ کے یہودیوں پہ حملہ کرتے یہ قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا آخری قبیلہ, تو جب یہ قبیلہ مارا گیا اس کا مال غنیمت جب ملا تو پیغمبر غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد موقع یعنی تاریخ اسلام سے مراد سیرت رسول, پیغمبر نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جتنے بھی لوگ اس لڑائی میں شریک ہوئے ان کے ساتھ جناب صفیہ کو بھی حصہ دیا اور بالکل برابر سے ایک مجاہد سمجھ کے لشکر میں ایک سپاہی سمجھ کے میدان جنگ میں حاضر سمجھ کے کہ صفیہ اگر اس یہودی کا سر کان کے باہر نہ پھینکتی تو بنو قریظہ کی لڑائی ممکن ہی نہ تھی. یہودی پہلے حملہ کر دیتے اور بظاہر وہ جیت جاتے یا کامیاب ہو جاتے, ویسے تو خدا بچانے والا لیکن بظاہر یہودی کامیاب ہوتے. اس لیے جناب صفیہ بعد میں میدان میں نہیں گئے, لشکر اسلام نے وہ لڑائی جیتی مگر جناب صفیہ کو ان کے ساتھ شامل کر کے غالباً جیسا کہ میں نے کہا بدر احد خندق خیبر ہنین تمام لڑائیوں میں واحد موقع ہے کہ ایک عورت کو بھی پیغمبر نے پورا پورا حصہ دیا, ورنہ مال غنیمت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں, اور مردوں میں بھی وہی مرد جو میدان جنگ میں گئے. خیر یہودیوں کا فتنہ تو کچھ عرصے کے لیے دب گیا, وہ اس دو واقعات کی وجہ سے ڈر گئے سہم گئے اور آپس میں بھی ٹیگی کرنے لگے. اب آئیے ادھر کفار مکہ کی حالت, پیغمبر اسلام خندق کے خندق کھدوانے کے بعد مسلسل خندق کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور پیغمبر کو چیز معلوم ہے کہ یہ مسئلہ صرف صبر کا مسئلہ, ہم زیادہ صبر کریں یا قریش, اس لیے کہ ایک نہ ایک وقت کھانے پینے سے تنگ آتا قریش لامحالہ واپس جائیں گے, اور قریش کی دوسری خرابی یہ کہ وہ ایک نہیں وہ بہت سارے مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ, بہت سارے مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ یعنی کئی الگ الگ گروہ قبیلے, یہ ابھی تو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے لشکر کو بڑا لشکر ہو جاتا, لیکن جتنا ٹائم گزرتا ہے پھر یہی چیز نقصان دہ ہوتی, آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر بھی اس قسم کا کوئی متحدہ محاذ بنے وہاں پیغمبر کی یہ پالیسی ذہن میں رکھے ان کا مقابلہ کرنے چاہیے. دو ہی طریقے, ایک تو یہ کہ ان کو آپس میں واپس شک میں مبتلا کرو اور دوسرا یہ کہ ٹائم پاس کرو وقت گزارو خود ہی ان کا حوصلہ پست ہوگا. یہ دو تو پیغمبر اسلام طریقے اختیار کر رہے ہیں مگر ساتھ میں ایک اور واقعہ ایسا پیش آ گیا جس سے قریش مکہ کا حوصلہ بہت جلدی ٹوٹ کے رہ گیا, ورنہ شاید وہ دو تین مہینے تو یہاں ٹھہر جاتے مگر ہمر اتنے وقت وقت کے واقعے قریش مکہ کو بہت ہی جلدی شکست میں مجبور کر دیا. اور وہ واقعہ کیا ہے, میدان خندق, خندق کھل چکی ہے لیکن پیغمبر اسلام کا سخت ترین حکم یہ خندق پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ بلکہ جگہ جگہ پہرے دار رکھے مسلسل نگرانی کرتے رہو دن ہو یا رات 24 گھنٹے باری باری ڈیوٹی باندھی جا رہی, اور مسلمان اپنی اس ڈیوٹی کو پوری مستحدی کے ساتھ انجام تو دے رہے لیکن کبھی کبھار مسلمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ خندق کی لڑائی میں پیغمبر نے کئی خطبے دیے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا, جہاں اطلاع ملی کہ کچھ مسلمان تھک رہے ہیں کچھ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں فوراً پیغمبر نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا ان جنت سخت زلال سیوف, پیغمبر کی مشہور حدیث کہ یاد رکھو جنت گھر بیٹھے نہیں ملتی, ان جنت سخت زلال سیوف جنت تلواروں کے سائے تلے, یہ حدیث پیغمبر کی اسی میدان خندق کی یہیں سے خطبہ دیا. ایو الناس اے انسانوں کیا تمہیں معلوم, اذا لقيتم العدو فاصبر, جب تمہاری ملاقات دشمن سے ہو تو صبر سے کام لینا, ان الجنت تحت ظلال السيوف جنت گھر بیٹھے آرام سے نہیں ملتی تلواروں کے سائے تلے, تو تلوار میں زندگی گزارے جنت اسی کہاں ہے. اور اس کے علاوہ کئی خطبات, یہ خطبات کی اگر میں بہت زیادہ آپ کے سامنے تشریح کروں گا تو دو تفسیروں میں یہ موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے اتنے خطبات یہ بتا رہے ہیں کہ واپس مسلمانوں کے حوصلے پخش ہوئے جا رہے ہیں. ادھر کفار مکہ کا بھی یہی مسئلہ, وہ حیران و پریشان اس خندق کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ کے آئے تھے یہاں ہو کیا گیا, اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ لیکن نہ مسجدت لا تعرف وہ العرب, یہ ایسی چال اور ایسا مکر اور ایک ایسا قید ہے کہ عرب میں اس کو نہیں جانتے نہیں مل رہا. اب صرف اتنی جنگ ہو رہی کہ کفار کبھی پتھر کبھی تیر کبھی نیزے برسا رہے اور مسلمان ان کا جواب دے رہے. ام سلمہ اس وقت مسلسل پیغمبر کے ساتھ ہے, جناب ام سلمہ میدان خندق میں رسول کے ساتھ. اسی لیے آباد ابن بشیر کا واقعہ خود ام سلمہ نے نقل کیا, موقع ملا تو آج کی تقریر کے آخر میں ورنہ آئندہ منگل کو آئے گا. اس وقت ازواج رسالت میں سے پیغمبر ام سلمہ کو لے کے آئے اور اسی کیفیت سے دن اور رات گزر رہے. یہ اتنا تو ہمارا ہر بچہ جانتا ہے, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ قریش جہاں اور بہت سارے فقیروں کو ملا کے لائے تھے, وہاں ایک ایسا پہلوان بھی چن کے لائے تھے پورے حرم سے جن پر انہیں بڑا فخر و بڑا ناز تھا, عمر ابن عبدود. عمر اس کا نام ہے, عبدود اس کے باپ کا نام. بدھ عربوں کا ایک بدھ, لات مناط اسرا اساف ناہلا, یہ بدھ اس کا بدھ جس کا نام قرآن میں نہیں آیا. عبدود اس بدھ کا بندہ, جیسے ہمارے یہاں عبداللہ اللہ کا بندہ عبدود, یہ اس کے باپ کا نام ہے, عمر اس کا اپنا نام. اس کو بھی سب سے زیادہ فخر کے ساتھ اس کو لے کے آئے تھے کہ جہاں اور کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ خصوصاً بدر و احد علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے, یا یہی وہ شخص ہے کہ جو علی کا مقابلہ کر سکتا. عمر ابن عبدود کی وہی حیثیت ہے جو آج کل جنگوں میں ہر ملک کے پاس اپنا کوئی خاص ہتھیار ہوتا ہے کہ جب کہیں کام نہ چلے گا تو پھر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں. میزائل ہے یا بہترین کوئی جہاز ہے, بہترین تو خیر پرانا ہو گیا. عمر ابن عبدود کی وہی حیثیت سب سے زیادہ قریش کو اسی کے فخر و بھروسہ, لیکن سب پریشان ہوئے جا رہے ہیں, خود عمر ابن عبدود بھی پریشان ہوا جا رہا کہ کیا کروں, مجھے موقع ہی نہیں ملتا. اس مقصد کے لیے میں آیا ہوں, خندق میرے راستے میں آ گئی. یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں جو ذرا کم لوگوں کو معلوم, اور وہ یہ ہے کہ عمر ابن عبدود اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں بھی آ چکا, یہ خندق میں پہلی دفعہ نہیں آیا, بدر کی لڑائی میں بھی آیا تھا اور زخمی ہو کر گیا, اور قسم کھا کے گیا تھا کہ مجھے زخم کا انتقام بھی لینا. عمر ابن عبدود وہ اس ذاتی انتقام کی وجہ سے اور پریشان, ایک تو جو کچھ قریش اس کو لالچ دے کے یا وعدے کر کے لائے سولا, پھر بدر کا انتقام. اب وہ ٹہل رہا روزانہ صبح و شام, وہ خندق کا جائزہ لیتا رہتا. آخر ایک دن رات کو وہ اس خندق کے قریب سے جا رہا, پورے خندق کو دیکھ رہا ہے, یعنی روزانہ تھوڑی تھوڑی خندق کا معائنہ کرتا. بہرحال ہے ایک شہ سوار پہلوان, اس نے ایک جگہ بھانپ لیا کہ یہاں خندق اتنی چھوٹی کہ کوشش کی جا سکتی ہے گھوڑے کو جست لگانے. رات کے وقت آج اس مقام پہ پہنچ گیا, ارادہ کر کے واپس آیا. اور ایسے نہیں پوچھا اپنے ساتھ کے تین یا چار یا پانچ نوجوانوں کو جمع کیا کہ بھائی میرا یہ ارادہ, یا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مہاراج یہ اس کی بہادری ہے یا یہ اس کی حماقت, جو بھی کہیے, یہ خندق پار کر کے جا رہا اور اسے پتا پورا قریش کا لشکر تو خندق کے باہر ہو, میں اکیلا 3,000 مسلمانوں کے بیچ میں جا رہا ہوں. یا تو یہ کہیے کہ اتنا احمق کہ یہ ایک ہی بھالی بھرتی ویان میں کود رہا, یا یہ کہیے کہ یہ اتنا بہادر اسے پرواہ نہیں, یا یہ کہیے کہ اس 3,000 کے لشکر تاریخ اس کے سامنے ہے اس لیے اسے کوئی ڈر بھی نہیں. بہرحال جو بھی کہیے, اس کا اقدام عام حالت میں تو وہ طاقت سے افل نہیں, پورا لشکر لے کے آتا تو دوسری بات, اکیلا جا رہا ہے چار ساتھیوں کو بلا کے لائے. ایک کا نام نوفل ہے, ایک ابو جہل کا بیٹا حسرمہ, وہ بھی اپنے باپ کا انتقام دینے کے لیے, ایک سرار ابن خطاب ہے, یہ تین اور ایک کا نام عبیرہ. چار دوستوں کو جو سب کے سب اپنے اپنے قبیلے کے مانے ہوئے پہلوان, البتہ ہمارے ابن عبدود کے برابر تو کوئی نہیں, برابر کیا اس کا آدھا بھی کوئی نہیں, لیکن باقی قریشیوں کے مقابلے میں یہ چار مانے ہوئے پہلوان, ان کو ملایا پانچوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک. یہاں ایک بار ذہن میں اور رکھیں, جب کبھی کسی جگہ خطرہ ہو کے دشمن آنے والا, پہلے دن لوگ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پہرا دیتے, دوسرے دن ذرا تھوڑی سی سستی آتی, تیسرے دن دیکھا کہ اب تک کوئی حملہ نہیں ہوا اور زیادہ انسان سست پڑ جاتا. تو ادھر آج کا دن گزر چکے, مسلمان کے دیش کہ قریش ہمارے خندق کا کوئی توڑ دریافت نہیں کر پائے, ذرا سست بھی پڑ گئے. مسلمانوں کی اسی سستی سے فائدہ اٹھایا, اگلے دن صبح ہوتے عمر ابن عبدود اپنے باقی چار ساتھیوں کو لے وہی مقام جو اس نے رات کو ذہن میں رکھا وہاں سے بندوں کو اتنی تیزی سے پار کیا جو مسلمان ہفتہ بفتہ اس کو دیکھتے ہی رہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے جتنے دن بھی گزرے قریش خندق کے کنارے تک آتے آمنے سامنے خندق بیچ میں سامنے مسلمان ہے دوسری طرف قریش بالکل کنارے تک آتے ٹہلتے بھی تھے گھومتے بھی تھے کبھی باتیں بھی کرتے تھے. اس لیے آج جب عمر ابن عبدود اپنے چار ساتھیوں کو لے کے خندق کے کنارے آیا مسلمان ذرا جا پرواہ ہو چکے پھر وہ کتنی چیز کسی نے فائدہ اٹھایا عمر ابن عبدود. اور جب تک مسلمان سمجھے اور سوچے کہ یہ آدمی جو یہاں اس طرح سے روزانہ ٹہلتا آج جب لگا رہا ہے گھوڑے جب تک مسلمانوں کا احساس ہو یہ پانچ کے پانچ شہ سوار اپنے گھوڑوں خندق کو عبور کر کے مسلمانوں والے حصے میں آ چکے. جیسے ہی یہاں پہنچے ایک مرتبہ خندق مچ گئی سارے مسلمان گھبرا ان کو اس طرح کا دیکھا تو پریشانی کی حالت مسلمان کدھر ادھر بھاگ. اس وقت پیغمبر اسلام مولا کے ساتھ اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے. زیادہ تر پیغمبر رات کو پہرا دیتے تھے خندق کا کیونکہ رات کا وقت زیادہ خطرناک اور دن کو آرام کرتے تھے. یہ وہی وقت آرام تھا عمر ابن عبدود یہاں پہ آیا. جب مسلمانوں کی نگاہ پڑی گھبرا کے بھاگ رہے اور اس وقت بعد مسلمانوں نے وہ غلطی کی کہ جس کے اسلام نے بڑی سخت مذمت کی کہ واقعا بھی اگر کوئی ایسا شخص ہو جیسا عمر ابن عبدود تب بھی یہ وقت دشمن کے فضائل بیان کرنے کا نہیں ہوتا اس سے جو عام مسلمان ہیں ان کا حوصلہ پست ہو. یہ وقت تو اور زیادہ مسئلے کو لائٹ لینے کا ہے عام بنانے کا ہے لیکن ہوا کیا کہ بعض مسلمانوں کی نگاہ ہماری اپنے عبدود پر پڑ گئی خبر گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ ارے بھاگ چلو اس کے سامنے بھی نہ جانا. ہاں کا پارے تو جلجل یہ تو جلجل کے شے سوار پارے تو جلجل ہماری اپنے عبدود کا خطاب. یہ خطاب کس وجہ سے ملا مجلسوں میں آپ سنتے رہتے کہ جلجل مکے اور شام کے درمیان ایک راستے پہ گاؤں ایک گاؤں کا نام ہے جلجل. مکے سے تجارتی قافلے شام جاتے ہی رہتے اور ان پر ڈاکوؤں کے حملے بھی ہوتے تو جلجل ایک گاؤں ہے. ایک دفعہ کبھی اس خندق سے سالوں پہلے کی بات قریش مکہ سے ایک تجارتی قافلہ جا رہا جس میں اور بہت سے قبیلوں کا سامان بھی تھا. 1000 ڈاکوؤں نے جلجل گاؤں کے اوپر آ کے اس پہ حملہ کیا. ڈاکوؤں کا حملہ ہوا سب کے سب لوگ بتر بتر ہو گئے بھاگ گئے. تاجر آدمی اور گھر سے نکلتے ہیں تو تیار ہو کے نکلتے ہیں کہ بھائی ڈاکو آ گئے تو مقابلہ نہیں کریں گے. کچھ کچھ آج جیسا ماحول جان زیادہ بھیجتی مقابلہ کرنے جائیں گے تو مال تو جائے گا ہی جائے گا جان بھی جائے گی سب بھاگ گئے. عمر ابن عبدود کی وہ چوکی جوانی تھی اسے جوش آ گئے تلوار لے کے وہ دوڑا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 ڈاکوؤں ایک ہاتھ سے تلوار ڈھال تو تھی نہیں اس کے پاس اونٹ کا ایک بچہ اسے ملا اسی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں پلن کر کے اپنے سپر یعنی ڈھال بنایا اس اونٹ کے بچے کو ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار استعمال کرتے 1000 ڈاکوؤں کو جب وہاں سے بھگایا تو یہ اس کا لپک پڑ گیا بارش و جلجل. بارش کہتے ہیں عربی میں شہ سوار کو یہ جلجل کا شہ سوار جلجل کا پہلوان وہاں کا مانا ہوا پہلوان یہ اس کا لپک. تو اب جو لوگ اس وقت تجارتی قافلے میں تھے ان میں سے کچھ آج مسلمان ہو چکے انہوں نے کہا ارے یہ وہ اس کو تو ہم جانتے ہیں اس کو تو ہم پہچانتے ہیں ہمارے سامنے 1000 ڈاکوؤں کا اس نے مقابلہ کیا بات چلو. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جملہ لکھا اس جملے کو میں بہت سرسری پڑھے دے رہا ہوں لوگوں کے نام بھی ہے لیکن خالی جملہ کہ بعض نے تو بات سے کہا کہ اب تک تو ہر مرتبہ ہم بچ نکلے اب بچنا بہت مشکل اگر عمر ابن عبدود کو واپس کرنا ایک ہی طریقہ محمد سو رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں جلدی سے جاؤ ان کو پکڑ کے رسی سے باندھ کے اس سے حوالے کرو محمد کو لے کے واپس چلا جائے گا ہماری جان بچ جائے گی باقاعدہ یہ میٹنگ ہو باقاعدہ یہ طے ہوا. اگر آپ کو پوری تفصیل دیکھنا تو حیات القلوب کی دوسری جلد جہاں غزوہ خندق کے حالات ہیں وہاں نام کے ساتھ کی تفصیل ہے. بہرحال ایک بحران بپا ہے لشکر اسلام یہ شور اور وہ عمر ابن عبدود آیا آنے کے بعد اس نے نیزہ گاڑا بڑے اطمینان کے ساتھ کہ جیسے کوئی اپنی جاگیر کا دورہ یا معائنہ کرنے آیا نیزہ گاڑا نیزہ گاڑ اپنے گھوڑے کو بڑے آرام سے اس نیزے کے چاروں طرف گردش دے رہا اور یہ ہمارا جواب دیں گے حتم مبادر تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے مقابلے پہ آئے. پھر اس نے وہی تانا دیا جو آپ مجالس سے اکثر سنتے رہتے. ایک مرتبہ کہتا ہے نا جنتوں کو, اے مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گئے؟ اللہ تیس امون من قتل فیکم من قتل منکم دخلہ, کہاں گئی وہ تمہاری جنت جس کے بارے میں تم گمان کرتے کہ من قتل منکم جو تم میں سے مارا جائے دخلہ اس جنت میں داخل ہوتا. شور پیغمبر اسلام جنت سے باہر آئے اور عمر ابن عبدوس اس گستاخانہ انداز میں یہ کہتے ہوئے دیکھا تو یہ جملہ ہے پیغمبر کا. اے مسلمانوں کون ہے جو اس کتے کو جا کے خاموش کرے؟ یہ لفظ پیغمبر کی زبان پہ آیا. کبھی موقع آتا اسی سختی سے بات کرنے کی. اچھا مسلمان پیغمبر کا کلام سنتے ہی دوڑ کے پیغمبر کے قریب ہے. اللہ کے رسول ایسا بہادر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. روایت یہ کہ مولا بھی پیغمبر کے ساتھ خیمے سے باہر نکلے مگر عمر ابن عبدوس کے قریب نہیں گئے. فوراً ایک مرتبہ صندوق کے اسی حصے میں گئے جہاں سے یہ پانچ آدمی صندوق کو عبور کر کے آئے اور فوری طور پہ جا کے وہاں جو وہاں سب کچھ سب مسلمان اپنی جگہ چھوڑ چکے وہاں جا کے تفتری پہرا لگا دیا. یہ آیا ہے تو آیا مگر یہ کیا غلطی کر رہے کہ کس مقام کو چھوڑ کے آ گئے؟ تو یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے پنے جا جائے. پہلے تو واپسی کا جو راستہ ہے اس کو بند کرو, ہمارے اتنے ادبت سے بعد میں فارغ ہوا جائے. ادھر میرا مولا مسلمانوں کو حوصلہ دلا کے کچھ مسلمانوں خصوصاً جن کی وہاں ڈیوٹی اور پہرا ان کو وہاں پہ واپس لا رہا. کچھ دیر ان کے ساتھ میرا مولا کھڑا رہا اور وہاں پیغمبر مسلمانوں کو دیکھ کے تین مرتبہ یہ جملے کہہ رہے کہ ہے کوئی تم میں جو اس کے مقابلے پہ جائے. کیونکہ بہت ہی مشہور واقعہ بات کو مختصر کر دیتا ہوں. اتنے میں میرا مولا واپس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پیغمبر نے کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ خطاب, پھر تیسری مرتبہ خطاب. جب تیسرے مرتبہ بھی کوئی نہ بولا تو میرے مولا سے پیغمبر نے کہا لیکن آئے علی کیا تمہیں پتا کہ انہو عمر ابن عبدوس یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدوس. میرے مولا نے کہا مگر اللہ کے رسول انا علی ابن ابی طالب, میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی جاؤ تم میدان کی جانب اور کس انداز پہ بھیجا تاریخ کا جملہ لما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی لما اذن رسول اللہ لعلی جب رسول نے علی کو اذن دیا اس کے بعد بھیج رہے آتا ہو سیف بہت الفاظ و البس ہو سر وہ الحدیب و امام ہو امامت ہو اپنی تلوار الفقار عطا کی اپنی لوہے کی بنی ہوئی زرہ بنائی اور اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد علی کو رخصت کیا. یہ جملہ بھی اکثر آپ نے مجالس میں علماء سے سنا. عرب میں امامہ بہارا جانشینی کی ایک علامت اس انداز سے ہمارے یہاں بھی کہی گئی دیہاتوں میں جو پگڑی کا یہ دستار کا رواج باپ کے بعد بیٹا یعنی جانشین اس انداز سے عربوں میں یہ کنایا بھی ہے, یہ اشارہ بھی ہے, یہ رمز بھی ہے, یہ آنے والے زمانے کی پیشین گوئی بھی ہے. لیکن میں صرف تاریخی واقعے تک محدود رہتا ہوں. ادھر علی چل پیغمبر اپنا امامہ تو علی کو پہنائے دوسرا امامہ اپنے لیے منگوایا مگر وہ دوسرا امامہ پہلے پہنا نہیں بلکہ امامے کو ہاتھ میں لے کے بلند کیا آسمان کی جانب دیکھو اور تاک کی لاہی آفس تمنی عبیدہ یوم بدر و حمزہ تھا یوم احد احد وہاں کا علی عقی وبن ہم رب ولا تذرنی فردم وہن کا خیر الوارثین. اے میرے پروردگار تو نے ابو عبیدہ کو پیغمبر اسلام ہی کے خاندان سے ڈال لو بدر کے میدان میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیا, وہ حمزہ تھا یوم احد اور میدان احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا مگر وہ آج علی آج یہ میرا علی جو عقی میرا بھائی بھی ہے وہ اپنے امی میرا چچا کا بیٹا بھی ہے. پروردگار رب ولا تذرنی فردا مجھے اکیلا نہ چھوڑ وہ ان کا خیر الوارث تو بہترین وارث عطا کرنے والا. اب قرآن کی یہ آیت درود بھیج محمد جس کا تعلق بھی مسئلہ جانشینی سے وراثت سے انتا خیر الوارث تو وراثت کو بچانے والا بہترین وارثوں میں سے دور خود یہ آیت بیک وقت مسائل کو حل کر رہی ہے. یہ آیت یہ بھی بتا رہی کہ علی کو جس وقت بھی پیغمبر جگہ جگہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کی امامت و وراثت کے بارے میں ہدایتیں دی, اس موقع پر بھی یہ دعا مانگ کر ایک طرف یہ بتایا کہ میرے والد علی, اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ میری اولاد ہے علی, علی کو اپنی اولاد قرار دیا اس لیے کہ یہ آیت خاص آئی اولاد کے بارے میں ہے. بہرحال میرا مولد چلا واقعات کو بڑا مقصد کرتا ہوں مجالس کی برکت. تمام مرد و عورت عالم و جاہل بڑے اور بچے تفصیلات پہ آتا اب میرا مولد چلا. ایک بات یہاں پر اور واضح کر دی جائے, ہمارے اتنے افسوس سے مولا کا مقابلہ اس حالت میں ہوا کہ دونوں میں سے کوئی بھی سواری پہ سوار تھا. اگر کہ ہمارے اتنے افسوس گھوڑا نہیں بھی آیا, اگر بعد میں اپنے گھوڑے کو خود اس نے مار دیا, وہ تفصیل ابھی سنیے. تو خیر علی چلے امر ابن عبدالود کے مقابل پہنچے. یہاں کا جو جملہ ہے وہ آپ سے ہر ایک جانتا کہ امر ابن عبدالود نے کہا تو ہے کون, میں اپنے مقابل کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں. اب سارا عالم اسلام علی کو جاتا دیکھ رہا, اور اسی وقت پیغمبر کی زبان سے وہ مشہور حدیث ہے کہ برز المان کلو ان الفر کل نہیں, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہوں. اور ایک اور طرح سے یہ حدیث اس طرح برز المان کلو
کہا بھائی علی تو نے کیا کہہ دیا؟ میں اور اسلام قبول کروں؟ ہو ہی نہیں سکتا. تم یہ سمجھو کہ جیسے تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں. یہ بات تو بالکل ختم بھول جاؤ. میں نے کچھ بھی نہیں سنا. دوسری بات کہا, دوسری بات یہ ہے کہ پھر واپس چلے جاؤ. اگر یہ رسول معتیہ جھوٹا رسول ہے تو قریش جب کوئی اور خود بخود ان کا خاتمہ کر دے. کہاں تک کلے پہ نہیں چلی. اور اگر سچے رسول ہیں تو پھر کبھی بھی تو ان کے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو دونوں صورتوں میں یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ واپس چلے جاؤ. اس نے جو جملہ کہا ہے تو ایسا جملہ جس کے بعد بہت کچھ کہنے کو زبان بے قرار ہو رہی ہے لیکن میں نہیں کہہ پاؤں گا. اس نے کہا, یا ابو طالب کے بیٹے, کیا تو یہ چاہتا کہ میں میدان سے بھاگ کے جاؤں اور تمام زندگی عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں اور عرب کے شاعر میری حجوں لکھے اور میری موت کے بعد بھی میری اولاد اور اولاد کی اولاد عورتوں کے تانے اور شاعروں کے حجوں کا نشانہ بنتی رہے؟ وہ ہی نہیں سکتا. تاثر ہے, یہ دین ہے, مگر بہرحال یہ احساس تو اسے ہے. تیسری شرط, تیسری بات پیش کر, یہ بھی ناممکن. تیسری بات کہاں, تیسری بات مولانا نے کہا, تیسری بات وہ یہ کہ پھر آ میدان میں مجھ سے مقابلہ کر. امر ابن عبدوت اتھر پر کہا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب میں نے خانہ کعبہ کا پردہ بدل کی منت مانی کہ کبھی کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے مقابلہ کر. یعنی منت کے وقت اس کے دل میں یہی تیار ہوگا کہ تیسری بات جو کہے گا وہ یہی کہ بھائی مجھ پر رحم کھاؤ, اچھا چلو مجھے چھوڑ دو, میری جان بخشی کر دو. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی شخص مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مقابلہ کر. نہیں, میں تیسری بات مجھے ناگوار ہے, میں کچھ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں, میرا مولا کہتا. لیکن مجھے دنیا کی سب سے خوشگوار بات یہ لگتی کہ میں دشمن خدا کا خاتمہ کروں, میں خود سے لڑنا چاہتا ہوں. بس یہ جو سنا, ایک مرتبہ اسے بھی غصہ آیا اور غصے کی شدت کہ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, اپنی تلوار سے پہلے اپنے گھوڑے کی گردن کاٹ دی. یہ بھی میدان جنگ میں طریقہ ہوتا ہے اپنے سامنے والے کو ڈرانے کا. بہت ہی میں گھونڈی مثال دے رہا ہوں, تو بھی یا نہ دوں, ذکر رسول کی طہارت تقوی اور مثال کی عوامیت, لیکن بہرحال توہین و گستاخی ہو رہی ہو تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ اور رسول سے بھی. کبھی دوبارہ اگر آپ ٹیلی ویژن میں ریسلنگ کے مقابلے دیکھے ہوں تو بعض پہلوان آتے اسی طرح سے, لڑتے مرتے, کسی جانور کی گردن مروڑتے, کوئی زنجیریں مارتے, کوئی کتا لے کے, کوئی کوئی چیز لے کے. ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کو, مقابل کو پہلے ہی سے اپنے روپ میں لانے. امر اتنے اکبر تھوڑے سے ایک مرتبہ اترتا اور اس طرح سے تلوار چلاتا ہے کہ اس کی تھوڑے کی گردن کر دے. دیکھو میں کتنا غصہ ہوا, دیکھو میرا جلال کتنا, دیکھو میں اپنی سواری کا جانور جس پر عرب اپنی اولاد قربان کرتی تھی. ذہن میں رکھیے گا, گھوڑا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد قربان کر دیتی. اولاد تو پھر بھی مل جائے, ایسا جانور کہاں سے ملے گا. اسے بھی میں قربان کر رہا ہوں کہ گھوڑا ایک اعلان ہے ہماری اتنی عبدالت کی جانب سے. یہ اندازہ کر لو کہ مقابلہ ہوا تو میرے دل میں رحم نہیں آئے. میرا مولا اسے اطمینان کے ساتھ کھڑا اور مسکرا کے ہمارے اتنی عبدالت کو دیکھتا رہا. ہمارے اتنی عبدالت اس کے بعد دوسری تلوار چلا. تاریخوں میں تفصیل نہیں لیکن ایک جملہ تاریخوں میں ملتا, ہماری اتنی عبدالت کی تلوار تو چلی. اور یہ ایک بات تو ہے کہ پوری تاریخ اسلام یہ واحد شخص تھا کہ میدان جنگ میں جس کی تلوار علی کے سر تک پہنچ گئی اور سر کو زخمی کر دی. اب اس کے بعد تاریخوں میں یہ کہ اتنا گرد و غبار بلند ہوا میدان کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا. یہاں تک کہ امر ابن عبدالوہد کے چار ساتھی بھی سمبخود کھڑے کہ گرد و غبار بلند, ایک مرتبہ اس گرد و غبار سے علی کے نعرے تکبیر کی آواز آئی اور سارے لشکر اسلام شکر کے سشتوں میں گر پڑا. علی کے نعرے تکبیر بتا رہا کہ ہمارے اتنے عبدالوہد جہنم واصل ہوا. اسی لیے درود بھیجو محمد والے. اور اسی لیے وہ جو ایک واقعہ ہے کہ ہمارے اتنے عبدالوہد جب اپنی جان کو بالکل خطرے میں دیکھا تو کس طرح مولا کے چہرے میں گستاخی کی, وہ واقعہ اسی لیے ہر تاریخ میں نہیں آیا کہ یہ سارا منظر اسی گرد و غبار کے درمیان. یہ بات میں مولا نے بتایا کہ کچھ مقامات پر معصومین نے, وہ واقعہ پچھلی تقریر میں آ چکا ہے. نعرے تقریر کی آواز میرا مولا بلند کر کے باہر آتا, گرد و غبار چھٹتا, امر ابن عبدالوہد کا لاشا اس وقت خندق کے میدان میں پڑا ہوا ہے اور یہی پر اس وقت علی واپس آ رہے. پیغمبر اسلام سارے مسلمانوں کو دیکھ کے جملہ کہہ رہے, قربت و حنی یوم الفندق، اب گلو اس کی بات اب جس سفل ہے تم اور تم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسانوں کے آج تک گزرے وہ کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لے، علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پورے محمد والے پیغمبر اسلام کی زبان پہ یہ جملہ ہے، پیغمبر اسلام کی زبان پہ یہ جملہ ہے. اب وہ جو چار آدمی ہو رہا ہے اسلام علیہ السلام کے وقت کے ساتھ، ان میں سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ تو فوراً فرار اختیار کرتا، اس کا ساتھی نوفل وہ بھی اس کے ساتھ تھا، جس علی نے ہمارے اپنے عبدوبت کو نہیں چھوڑا اس کی تلوار کا ہم کیا مقابلہ کریں گے. مگر نوفل بھاگتے ہوئے جلد بازی کی وجہ سے خندق کو طے نہ کر سکا، خندق کے اندر گر گئے، اب تاریخ کہتے وہ خندق سے گرا ہوا. اور اس کے بعد باقی دو جو بچے ان میں تیسرا ہو گیا، علی کی تلوار اس کی کمر تک پہنچ گئی، علی نے زخمی کیا اسے، اس نے ایک مرتبہ جلجلا کے معافی مانگی، علی نے اسے بھی چھوڑ دیا. چوتھا زراب، علی نے چوتھے کو دیکھا ایک بھاگ گیا یہ خندق میں گرا، تیسرا معافی مانگ کے واپس جا رہا، چوتھا جو ہے وہ علی کے مقابلے پہ کھڑا، جیسے ہی علی نے تلوار نکالی وہ بھی ایک مرتبہ بھاگا، جیسے ہی وہ بھاگا معافی مانگتا تو علی بالکل چھوڑ دیا، تو بھاگا تب بھی علی نے چھوڑ دی. یہی پہ وہ واقعہ پیش آیا جو مجالس میں بھی آپ سنتے رہتے، کہ وہ بھاگا علی کے سامنے، بعد میں کسی نے اس سے پوچھا تو کہا کہ جیسے ہی میری نگاہ علی کے چہرے پر پڑی، جب تک علی میرے ساتھی سے لڑ رہے تھے وہ تیسرا آدمی جس نے معافی مانگا، علی کا چہرہ میرے سامنے نہ تھا، جیسے ہی چہرہ میرے سامنے آیا مجھے ایک مرتبہ آپ کی موت نظر آنے لگی، پھر میں بھاگا. اچھا وہ بھاگا علی واپس آ کے رسول کی جان، وہ بھاگا تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چلا رہا. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علی نے تو آج تک کبھی کسی بھاگتے کا تعصب نہیں کیا، یہ آج پہلی مرتبہ کیسے ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا، ذرا موقع تو دیکھوں کہ کیا منظر، موقع دیکھا تو بالکل عجیب منظر نظر آئے کہ میں علی سمجھ رہا تھا یہاں کوئی اور جو نظر آئے، اس نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا، اس نے جو گھوڑے کا رخ پھیرا تو وہ جو پیچھے آ رہے تھے اس نے بھی گھوڑے کا رخ پھیرا، اور کئی بار یہ منظر جو ہے اباؤٹ ٹرن کا منظر ہو گیا کہ پہلے جو بھاگ رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا، یہ یہی میدان سنگم کا واقعہ اور ہمارے اتنے گوت کے موت کے فوراً بعد کا واقعہ. اب ایک مرتبہ یہ الٹا ہو گیا منظر، اور ذرا جو بھاگ کے جا رہا اس نے اور زیادہ تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس مسلمان کو پکڑ لیا کہ جو ایک تعاقب کر رہا، اور ایک مرتبہ اس کی گردن کے اوپر اپنی تلوار کی نوک رکھی اور کہا یہ دوسرا موقع کہ میری تلوار کی نوک تیری گردن پہ آئی، کیا کرو، منت مجھے روکے دے رہی ورنہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. کیا منت؟ ایک مرتبہ میں نے منت مانی کہ قریش کے کسی آدمی کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں گا، تو بھی قریش سے تعلق رکھتا کر کے بہت دور سے، اور بہرحال وہ تعلق بھی کیسا ہے وہ ایک الگ مسئلہ. تو بہرحال اتنی اچھا بہت میں بھی یہ واقعہ ہو چکا، مگر بہت میں بھاگنے کا واقعہ نہیں تھا، خالی مقابلے کا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. اور تاریخوں میں آپ پڑھ لیجیے کہ اس انسان پر بات سرار کو بہت کچھ ملا بھی تھا، یہ کہہ کے سرار واپس چلا گیا. اب چار میں تین آدمی بھاگ گئے، ایک آدمی خندق کے اندر پڑا ہوا، مسلمانوں نے بھی یہ دیکھا تو آپ کو سارے مسلمان جب ہمارے اتنے عبدالبت پکار پکار کے کہہ رہا تھا ارے کوئی آئے اس سے مقابلہ کر، میں اسے جنت دینا چاہتا ہوں، اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں آ رہا، نوفل کو جو خندق میں پڑا دیکھا پتھر لے لے کے مسلمان آ گئے اور اس کو پتھراؤ کرنے لگے، وہ بھی سیکھا ہر مسلمانوں یہ کیا جمع مرضی ہو بہادری، اگر مجھے مارنا ہی میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سے مقابلہ تو کرو، آپ نے سامنے آ کے مجھے ختم کرو. جیسے ہی نوفل نے یہ کہا میرا مولا وہیں قریب کھڑا، سارے مسلمانوں کو ہٹایا، آپ واپس یہ تم کیا کر رہے ہو، جاؤ جا کے اس کو مقابلہ کرو. اب یہ جو بات علی نے کہا پھر ایک مرتبہ سب پیچھے ہٹ گئے، دور سے پتھر تو مار سکتی وہ قادری میں کون جائے، علی خندق میں کودے، علی خندق میں اترے، علی خندق میں پہنچے اور ایک مرتبہ نوفل کے پاس تلوار تو ہے، علی کے پاس بھی تلوار ہے، مقابلہ ہوا. امر اتنے اب دبل تو کچھ منٹ ٹھہر بھی گیا، جو ایک ہی درد کی بات تھی سیکنڈ کی بات، نوفل کلاچا کی طرف رہا ہے میرا مولا ایک مرتبہ خندق سے باہر آ گئے. یہ ایک واقعہ مکمل ہوا، لیکن آخر واقعے میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں اور پھر یہ بات اس کے کام کو پہنچے گی. امر اتنے اب دبل کلاچا بھی پڑا ہے، نوفل کلاچا بھی پڑا، ایک میدان خندق میں ہے اور ایک لاشا خندق کے اندر، یہ دو لاشیں وہاں سردار قریش ابو سفیان طرف یہ اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے بہت، اس میں ہم نے پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کے لاشے کی پیغمبر کے پاس 10,000 درہم لے کے آ رہا. اور یہ یاد رکھیے کہ خندق کی لڑائی اس وقت ہو رہی کہ جب مسلمان ویسے ہی بے انتہا غربت میں, اور آگے کہتا کہ سردار قریش سردار مکہ کو سفیان ایک پیشکش کی, ہمارے سردار کا ناچے دے بھی دے, ہم اس کو خریدنے کو تیار ہیں 10,000 درہم. پیغمبر اسلام نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم ہم مسلمان لاشوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے, لے جاؤ یہ لاشا بھی اور اپنے پیسے بھی اسلام کی شان کے خلاف. اور پیغمبر کو وہی جملہ کہ مردار کی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں, لے جاؤ. میدان جنگ میں دونوں باتوں کا خیال رکھتا جبکہ ویسے ہی غربت کی وجہ سے مسلمان فاقا کرتے کرتے مرے جا رہے ہیں. لیکن نہیں, اسلام کے جو اصول ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو افکار ہیں, جو احکامات, وہ ہر حالت میں اس کی پابندی کرنا ہے, چاہے آپ نے خود ہی خوب اور پیاس کی شدتوں سے کیوں نہ مر رہا. خیر یہ تو پہلا لوگ ہے جس سے پتا چلا کہ کن مصیبتوں اور کن پریشانیوں کے درمیان اللہ کے رسول کی سیرت کتنی تابناک اور روشن ہے, یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ ہے یہ امر ابن عبدالعزیز کا خاتمہ تو آپ نے سنا عبدالعزیز کا, لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ خاتمہ کتنا پسند تھا. وہ تو غلط بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کتنی راحت کتنا آرام ملا. ربیع نکالنے میں ہمیں سنت کہتے ہیں, ایک رابی ایسے سنت کرتے ہیں کہ میں نے حذیفہ کو یمانی سے ایک مرتبہ بصری حذیفہ رسول کے صاحب ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کو میدان خندق میں سے وہاں کی کوئی بات بتائی, تو کہا کہ خندق کی ایک ہی بات سننے والی ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ آدم سے لے کے قیامت ساری انسانیت کے جنوں کے نام اعمال ترازو ایک پلڑے میں رکھو, اور علی کی ضربت تو دوسرے پلڑے میں, تو علی کی ضربت جو ہے وہ زیادہ گڑا ساری ہو. خدیجہ کہتے ہیں میں نے حذیفہ سے کہا یہ حدیث تو ایسی ہے کہ میں تو یقین نہیں کر سکتا, میں تحمل نہیں کر سکتا اس کے اوپر. تو حذیفہ نے پھر نام لینا شروع کیا. آج یہ جملہ کہ اگر تم اس حدیث کو یقین نہیں کرو تو اپنی حماقت کو ثابت کرو. یا تمہیں نہیں معلوم کہ میدان خندق میں جب عمر ابن عبدود آئے میں تو تھا, مسلمانوں کی کیا حالت, کھلا مسلمان کھلا مسلمان کھلا مسلمان کھلا مسلمان, انتہاج ہر طرف شوہر ہوتا, ان سب کی حالت یہ تھی کہ میدان سے سب آگے جا رہے اور جگہ نہیں ہے لیکن تو جانور کے پھر کے تو اس میں داخل ہو جاتے. ابھی سے جو آگے بڑھے اور اس کا خاتمہ کیا اور نوسج سارا اطلاق ختم ہو کے رہ جاتا. تو حج یہ دیکھیے تو آپ مسلمانوں کی بات, لیکن اللہ کو بھی یہ قتل کتنا پسند, یہ روایت کم پڑی جاتی ہے کیونکہ موجودے کی روایت قطب راوندی پانچویں صدی ہجری ہمارے قدیم ترین مرضی اور عالم جنہوں نے موجودہ کے علمہ کی قدیم کتاب لکھی, وہ قطب راوندی سادت علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سلام کے حوالے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جب میرے جب میدان خندق میں قتل عمر ابن عبدود سے فارغ ہوئے, ابھی لڑائی تو ختم نہیں ہوئی, علی تو ہے اس کی جنگ میدانی جنگ, لیکن حسن کو بلایا, بیٹا حسن یہ تلوار ذوالفقار لے جاؤ اور اپنی ماں کو دینا اور اسے کہنا کہ اس کو دھو دے, اس کی صفائی کر دے. خونانو تلوار اگر یہ مریضات تو کچھ علی بھی انجام دے سکتے, لیکن یہ بتانا کہ عالم اسلام عورتوں کی بھی میدان جنگ میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی, میدان میں نکلنا عورتوں کا جہاد نہیں, لیکن مطلب یہ ہتھیاروں کی بھی ایک بات, جیسے جنگی عورت میں نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں, تلوار کھنچوائی گئی گھر, خیر وہاں تلوار گئی اور پھر حدیث چھٹی بات کی کہ تلوار واپس آ گئی, تلوار دھو دی گئی اور سننے کے بعد واپس آ گئی کہ سنگت کی لڑائی پہ جاری. میرا مولا کہتا ہے کہ جب یہ تلوار میرے پاس آئے علم امامت اپنی جگہ پر, لیکن نشر فضائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں پیغمبر کی زبان سے صادر ہوں. تو جب تلوار واپس آئی تو میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تلوار صاف تو ہے مگر خون کا ایک چھپا اس کے اوپر اب تک واپس. میں نے دل میں سوچا کہ کیا ماجرا, کیا معصوم عالم اس تلوار کو مکمل طریقے سے دھو نہ پائی. میں پیغمبر کے پاس گیا اور کہا اللہ کے رسول میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پوچھا ہے جی کیا بات کیا وجہ, کہا کہ یہ تلوار ہے یہ صاف نہیں دھلی, اب پتا نہیں کیا سبب. خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید شہزادی کی طبیعت خراب ہو, شاید شہزادی وشی کی عالم میں ہو, کیا ماجرا. تو اللہ کے رسول جب تلوار میں نے بھجوائی باتھروم میں حالت نے اس کو دھویا لیکن جس کو خون کا ڈبا نے دھویا تو پیغمبر مسکرا کہا کیا ہے میری بیٹی فاطمہ تلوار کو مکمل طور پہ صاف کیا علی نے کہا مگر پھر یہ ڈبا کیسے کہا آئے علی تو خود ذوالفقار سے یہ سوال کر ذوالفقار بولتی اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کے ظہور کے وقت سے ذوالفقار بولے آج سے ذوالفقار بولے علی نے کہا کہ آئے ذوالفقار یہ بتا یہ خون کا ڈبا کیا تو کہا کہ جس وقت آپ نے مجھ سے میری مدد سے اگر اس نے اب دبت کو ختم کیا اس کا خاتمہ کیا تو پروردگار نے مجھ سے کہا کہ ذوالفقار تو اتنی خدمت کر رہی ہے اسلام آج تک اور آج کے بعد ہمارے اتنے اب دبت سے بڑا دشمن کوئی تیری تہوار سے نہیں مارا جائے تو تجھے یہ اجازت دی جاتی کہ اس طرح سے اب شکاری شکار کر کے لاتے ہیں شکاروں گھر میں اس کی نشانی سجاتی کھلاڑی میدان سے آتے نشانی سجاتے امتحان میں کامیاب ہونے والے نشانی سجاتے میدان جنگ سے اسلام کامیاب ہو کے واپس آنے والے وہ ستارے ضرورت اور ہلالی ضرورت اور میڈل سجاتے تو ابھی تو ضرورت نہیں ذوالفقار کو ضرورت ہے کہا کہ اگر ذوالفقار کیونکہ آج تک جتنے بھی دشمنان ہیں خدا کو میرے ہاتھ سے مارے گئے خدا ذوالفقار سے کہہ رہا ان میں یہ سب سے عام شخص ہے اس سے غلط ہے کوئی مارا گیا ہے نہ مارا جائے گا اس لیے تجھے یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اس کا تھوڑا سا خون کو پی اور یہ خون ہمیشہ تجھ میں لگا رہے گا تاکہ جب کبھی بھی فرشتوں کی نگاہ کس سے پڑے وہ ذوالفقار کے موجود اس خون کو دیکھے اور اس خون کو دیکھ کے ان کو حدی یاد آئے اور وہ حدی کے درود و سلام دے وہ تو بڑا بندی معصوم ایمان سے یہ روایت نہ کی جاتی اب دیکھیے جو خود اس روایت کا خصوصاً آخری جملہ یہ وہ ذکر جو پروردگار کی بھی خواہش ہے کہ فرشتے مسلسل یہ ذکر کرتے رہے کہ دوسرا واقعہ اور اس کے بعد تیسرا جنگ خندق میں اس امر اتنی عبدوت کے قتل کے سلسلے کی آخری بات اور آج کی گفتگو کا بھی اختتام دو تین ہفتوں سے تقاریر میں مسائل مسائل 20 تقریر میں آ جاتے ہیں لیکن آج تو اس کا بھی وقت نہیں مدد اور کیوں کی مجھے اب جنگ خندق کا عنوان مکمل کرنے کی جلدی اس اعتبار سے شاید آج اور آئندہ مسائل کا حصہ بالکل ہی معطل ہے ویسے بھی رمضان مبارک قریب آ رہی کہ جب علماء کرام مسائل زیادہ بتاتے باقی دو تقریب ویسے آئندہ تقریب میں کوشش کروں گا کچھ مسائل کی آج تک کسی کے بعد ختم ہو رہی تھی دو تین ہفتوں سے تقریب سے پوری 11 تک پہنچ رہی تھی یہ آپ کا حوصلہ اور ہمت ہے اور آپ کا خلوص و محبت ہے کہ آپ اس فکر کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں آج میں اس گفتگو کو چاہتا یہ ہوں کہ سارے تقریب ختم ہو جائے جو اس کا اپنا مقررہ وقت اب آخری جملے سن لیجیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے قاصد کی صفیان یہ دونوں لاشیں لے جاؤ یہ دونوں لاشیں لے جاؤ اس لیے کہ ہم مسلمان لاشوں کی تجارت نہیں کرتے اور لاشوں کو تو پامال کیا بھی نہیں جا سکتا یہ دونوں لاشیں لے جاؤ اچھا دونوں لاشیں لے جائے جب یہ لاشیں قریب کی طرف نہیں پہنچا جو ہر جگہ کا جب ہمارے اپنے ابدوت کا خاندان ماتم کرنے کے لیے آئے جیسے اس کی بہن ہے لاشیں کے اوپر ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر بہن بھائی کا راجا دیکھ رہی بہن کرنا چاہتی ہے رونا چاہتی اگر بے اختیار لاشا دیکھتے روک اور کہا کہ ماں بتل دو دل نہ خون کری ارے یہ میرا بھائی اسے کسی انتہائی عزت اور شرافت اور کرامت والے نے پکڑ دیا بہن ماتم کرنے آ رہی ماتم بند کر دیا لاشا دے ماں بتل دو دل نہ خون کری کچھ کری جس نے میرے بھائی کو قتل کیا لوگوں نے پوچھا یہ تم نے کیسے کر دیا کہ جو اطلاع بھی نہ نہیں کرتے کہا اس لیے کہ میرا بھائی کا لاشا لباس بھی موجود ہے میرا بکر بھی موجود ہے اور قریش عرب اسلام سے پہلے بھی یہ رواج تھا کہ جو آدمی دوسرے کو میدان میں مارے اسے اختیار اس کا لباس بھی لے جا سکتا ہے اور اس کی زیرہ بکر اور اسلام نے بھی آنے کے بعد یہ حکم ان معنوں میں برقرار رکھا کہ اگر میدان میں کسی کافر سے جہاد کے دوران اسے قتل کرو وہ جو حدیث من قتل قتیلاً فلہ جو کسی کو قتل کرو اس کا سارا لباس قاتل کے لیے لیکن صرف میدان جہاد اور کفار کے مقابلے اسلام نے بھی اس کی اجازت دی یہ مالی غنیمت کا چیز ہے ما مگر ان معنوں میں کہ باقی بارے غنیمت سب میں مشترک ہوتا ہے، لیکن مرنے والے طلبات صرف قاتل کو ملتا ہے. یہ دوسری بات اجازت دی ہے اسلام. آل محمد نے کبھی بھی اس اجازت پہ عمل نہیں کیا. ہم کو چاہے سہولت دے دیو، خاندان آنے پر بھی کبھی بھی حکم پہ عمل نہیں کیا، لیکن عرب کے اعتبار سے بھی یہ بالکل ہی جائز حکم تھا. اور اتنا جائز کہ جب میرا مولا واپس سینے میں آیا تھا ہمارے جان سبق کو ختم کر، تو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ اتنی قیمتی کی زیرہ اور پتھر اور آپ نے اس کو نہیں اتارا، تو علی نے کہا کہ میری شرافت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ دشمن سے بھی کافر سے بھی ہم خاندان بنی حسن کا یہ طریقہ نہیں اس کا لباس لوٹ. یہ دوسری بات کہ علی نے کافر کے مقابلے میں جس شرافت کو مظاہرہ کیا وہ میدان کربلا دیکھ لیجیے. لیکن ابھی دو تین جملے مجھے اور عرض کرنا. جب یہ لاش نظر آئے ماں فضل لوگ اتنا کریم ان کا کریم بہن نے بغیر دے دیتا وہی دے پھر پوچھا لیکن آسف میرے بھائی کو کس نے مارا؟ اسی نے کہا ابو طالب کی بیٹی علی. بہن نے کہا علی نے مارا، پھر تو میں مرتے دم تک اپنے بھائی سے معذرت نہیں کروں اس لیے کہ علی کے ہاتھ سے اگر مرا ہی کہ کریم اتنے کریم کے ہاتھ سے اگر یہ مرا تو علی کے ہاتھ سے مرنا مرنے والے کی کچھ قسمتی اس سے معذرت نہیں کیا جائے گا. اگر کسی اور کے ہاتھ سے مرا ہوتا میں معذرت کر اور اس کے قاتل کو مسوا دی. لیکن علی جس کا بات بھی شہر کا ممتاز ترین آدمی کا تین شیئر سے چنا سواری دے کے جاتی ہے یہ عورت کہ میدان جہاد میں کافر کے مقابلے میرا مولا حقوق کے انسانی کا کتنا خیال رکھنے والا. اور بس یہی پھر آخری دو جملے میرے مولا کے احساس میں لفظ ہے ذوالقرنین. یہی تو لفظ ذوالقرنین کی تشریح کتب لغت میں لکھی. ذوالقرنین کی کئی معنی قرآن میں بھی ایک ذوالقرنین کا تذکرہ آیا جو آج کل کے حالات میں پڑھ لینا ضروری نہیں، اس لیے کہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو روکا ہوا ہے دنیا میں آنے سے. آخری زمانے میں وہ دیوار توڑ دیں گے یاجوج و ماجوج جو ذوالقرنین نے بنائی. تو ذوالقرنین نے تاریخ انبیاء سے گزرے ہیں رسول سے پہلے اور علی کا ایک لفظ ہے ذوالقرنین. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے ایک معنی قاموس عربی ڈکشنری بہترین اور اہم ترین ڈکشنری قاموس میں ذوالقرنین کی مزار. ذوالقرنین اسے کہتے ہیں جس کے دو دفعہ جو کہ علی کے سر کو دو دفعہ لگے اس لیے وہ ذوالقرنین کہلا. پہلا دفعہ یہی میدان خندق تھا اور دوسرا دفعہ وہی ابن ملجم کی تلوار تھا. اور یہی ایک عالم اہل سنت ابو بکر عیاش ایک جملہ لکھتے ہیں یاد تھا آپ کی جملہ اس کے بعد پھر چند منٹ مسائل. وہ کہتی کہ علی وہ شخصیت کہ جنہوں نے دنیا کی افضل ترین ضربت لگائی اور دنیا کی دہشت ترین ضربت تھا افضل ترین ضربت جو امر اتنے ضربت کے سر پہ لگائی گئی کہ سپلین کی عبادت سے بہتر اور دہشت ترین ضربت جو دنیا کے سب سے بڑی شکی جس نے ملجم کی تلوار چلی تھی وہ دہشت ترین ضربت یعنی دہشت ترین انسان دہشت ترین ہاتھ پیغمبر کا جملہ کہ آدم سے قیامت تک اشقا تو ہی گزرے ایک تو شفیع علی تعالی اشقا سب سے بڑا تعلیم یہ وہ جسے قرآن کی کہا اسی بہت اشقا حضرت صالح کی اٹھنی کو شہید کیا. یہ ہے علی دوسرا وہ ہوگا جو تمہارے سر سربت نہ جائے گا اور تمہاری تاری تمہارے خون سے رنگین ہوگی. تو ہم ترین سربتی تاریخ اسلام ایک وہ جس نے اسلام کو بچا دیا اور ایک وہ کہ جس نے اسلام کو یقین کر دیا. ہمیں اتنے ادبت کی ضرورت سر کا جو ضربت لگی اسلام بچ گیا اور جس نے ملجم نے جو ضربت لگا اسلام یتیم ہو گیا اس سے جس دن میرا مولا دنیا سے گیا. اور بس بس یہ آخری دو تین جملے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اتنے ادبت کو مار ہمارے اتنے ادبت کو مار اسلام کو بچانے والا اور ہمارے اتنے ادبت کی ضربت خاص ہمارے اتنے ادبت کی ضربت اپنے سر پہ لوگ بارگاہ ہے گیاری عہدے کو حاصل کرنے والا حل ایک وہ وقت بھی آ گئے کہ ابن ملجم اسی علی کے سر پہ جب دوسری تلوار لگاتا اور اس کے بعد میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا. یہ آخری جو دو باتیں میں نے کہیں ان کو ملا کے مسائل کی منزل جب میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا حسن و حسین کو بلا کے خاص وصیت کی. اے بیٹا حسن و حسین اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور میرا فاتح اور اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو قاتل سے بدلہ لینا مگر صرف ایک ضربت لگانا جیسے اس نے لگائی اور خبردار ایسا نہ ہو جب خاندان بنی ہاشم میرے قتل کا انتقام لینے کے ابن ملجم کے لاشوں کو پامال کر دے, خبردار ایسا نہ کرنا, اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا کہ پیغمبر فرماتے کہ جو کتا بھی پاگل ہو جائے نقصان دے اس کو بھی مار سکتے لیکن اس کی لاشوں کا خسرا نہیں کر سکتے, اس کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے, اس کے لاشوں کی توہین نہیں کر سکتے. میرا مولا ابن ملجم کی ضربت بات اپنے فاتل کے لیے کہہ رہا, خبردار اس کے لاشوں کی توہین نہ ہونے پر. یا پھر المومنین اللہ کے رسول کو جو ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آئیے, وہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے کہ اذیت پہنچانے والے جانور کو بھی خبردار اس کے لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا, وہ اللہ کا رسول جو ہمارے اتنے ابوت کے ڈھانچے کو یہ کہہ کے واپس کر رہا کہ لاشوں کی توہین بے حرمتی اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. آئیے اللہ کے رسول, یہ آپ کا حسین ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ آپ کا نوازا ہے, کربلا کی جلدی رہتی ہے, ہمارے ساتھ کس چکا ہے, کہہ دو لشکر والوں اپنے گھوڑے تیار کرو, ابھی ہمیں ایک انتقام اور لینا ہے, ایک بدلہ اور لینا ہے, سارے شہداء کربلا کی لاشوں کو پامال کرنا ہے. عمر ابن سعد کے حکم سے گھوڑے تیار ہوئے, مگر ارباب اعضا یہ بھی کتنے تعجب کی بات ہے, جس نے اسلام کو بچایا, جس نے کافروں کے لاشوں کا احترام سکھایا, ایک اس کے بیٹے کا لاشا تو رہا, باقی سارے لاشوں کی حمایت بھی آ گئے, وارث آ گئے, حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آ گیا, اے عمر سعد سب کچھ ہم برداشت کر گئے, مگر حبیب کے لاشے کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. وہ کہتا بھی ہے اچھا حبیب کا لاشا لے جاؤ, ان کی فوج آتی ہے, اپنے سردار کے لاشے کی توہین ممکن نہیں. وہ کہتا ہے سب کے لاشا لے جاؤ, ایک ایک قبیلہ آ کے اپنے اپنے وارث کا لاشا اٹھا کے لے جاتا ہے, لیکن کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آ جاتا ہے, ارے ہمارے ساتھ یہ فرزند رسول کا لاشا ہے, ارے یہ فرزند زہرا کا لاشا ہے, اکبر زندہ ہوتے یقیناً باہر آتے, ارے ہمارے ساتھ یہ میرے بابا کا لاشا ہے, اس کی توہین نہ کر, مگر کوئی نہ تھا تو زینب نے یہ منظر دیکھا, پیش کیا بہن کو بھاری آتا گیا, قرآن طرف کیا, آواز کی عباس عباس میرے ماں چاہے کا لاشا, ارے عباس حسین کی ہر تکلیف میں تڑپنے والے ذرا کہ میرے بھائی کے لاشے کو بچا دو. اجرکم علی اللہ پروردگار پھر بلا بال جن ہی مصائب کا واسطہ, اور میرے مولا تمام عالم اسلام کے لیے اس مشکل کشائی کا واسطہ, تمام مومنین اور مومنات خصوصاً اس مجلس میں موجود جن صاحبان ایمان کو اور دنیا کے ان بدترین حالات تمام اداداران حسین مظلوم کو جن کی جانوں کو مالوں کو عزت و آبروں کو اولاد کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھو, پروردگار خصوصاً دنیا کے موجودہ حالات میں تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, پروردگار میدان کربلا کے ہی مظلوم لاشوں کا واسطہ, ہمارے جملہ مرحومی خصوصاً آج جن جن مرحوم کئی سارے ثواب ہیں, جن جن مرحومہ کئی سارے ثواب ہیں, آج ہی میں جوارے معصومین سے ملاقات فرما, پروردگار اس اسلام کے خاطر اتنی قربانیاں دی گئی, ہمیں دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار ماہ شعبان کا واسطہ اور انہی مظالم کا واسطہ ان کا انتخاب لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما. آج آپ سب کو ہم سب کو